الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك أنا خير الرسل وأمتي خير الأمم اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات پڑھی ہیں اور آج کے مبارک جمعے کے دن کے مبارک مسجد کے لمحات میں انہی آیات کے ذیل میں مسلمانوں کے لیے نازل ہونے والی تعلیمات, مسلمانوں کے لیے نازل ہونے والے احکام شرعیہ اور ایک لاح عمل جو ہم سب جانتے ہیں لیکن بھولا ہوا سبق کی ضرورت ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی عظمت و بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی شہنشائیت وہ اپنے دل و دماغ میں بسا لو. تقوی اور خوف میں بہت بڑا فرق ہے. خوف ایک انسان کو اس کے ظلم سے, اس کی وحشت سے, مثلا انسان شیر سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے. یہ خوف اس لیے ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی کا امکان ہے, اس کی مزاج, اس کی طبعیت وہ چیرنے پھاڑنے والی اور گوشت کھانے والی ہے, اس لیے خوف ہو رہا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو, لیکن یہ وہ شیر والا ڈر نہیں ہے, یہ اپنے باپ اپنی ماں سے کی عظمت کا جو مقام جیسے ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے. ہمارے اس معاشرے میں کتنے باپوں نے اولادوں کو العیاذ باللہ قتل کیا، ایسے باپ نہیں ہوتے. کتنے استادوں نے اپنے شاگردوں کو جان سے مار ڈالا، الحمدللہ ایسے اساتذہ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک ادب احترام، ان کی ناراضگی کا مرتکب نہ ہونے کی وجہ سے انسان احتیاط کرتا ہے. تو یہ تو انسان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، باپ آج ہے کل نہیں ہے، استاد آج ہے کل نہیں ہے. کل گزشتہ کل ہمارے ادارے کے ایک اور بہت ہی زبردست استاد حضرت مولانا لطیف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایسا وقت گزرتا ہے، دارالافتاء میں بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، مدرس بھی تھے، اساتذہ کے ایک ممتاز شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عجیب کمال دیا تھا کہ ہر طالب علم کے دل عزیز تھے وہ. اس سال جب ہمارے مدارس کی تعلیم شروع ہوئی، اسباق شروع ہوئے، تو ان کو کوئی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ پڑھانے کے قابل نہیں تھے، اور فرمانے لگے کہ میں اپنے علاقے بلوچستان جانا چاہتا ہوں. تشریف لے گئے اور کل انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جامعہ عربیہ احسن العلوم اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شیخ چلے گئے تو شاگرد بھی اب اس طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں خود ایسے افراد کو جانتا ہوں جو باقاعدہ اس حسرت میں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ حضرت والد صاحب رحم اللہ سے ملاقات کب کیسے ہوگی. اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو جنت میں حضرت والد صاحب اور تمام اسلاف، علماء، اولیاء اور انبیاء کے ساتھ معیت کی توفیق عطا فرما دے. الروضتین باخبار الدولتین او النوریہ والصلاحیہ کتاب ہے، اور اس میں صلاح الدین ابن یوسف ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پوری تاریخ میں نقل ہے. صلاح الدین ایوب جو بادشاہ اور جرنیل مسلمانوں کے فاتح القدس گزرے ہیں، ان کا شعر ہے، سمن مضت تلک السنون و اہلها، سمن مضت تلک السنون و اہلها فکأنها وکأنہم احلام. وہ سال اور وہ لوگ گزر گئے گویا کہ وہ سال اور وہ لوگ ایک خواب کی حیثیت رکھتے تھے. تو یہ اللہ تعالی کا نظام ہے، ہم دن رات میتیں بھی اٹھاتے ہیں، دن رات جنازے بھی پڑھتے ہیں اور قبور بھی کھودتے ہیں، لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی دل و جان سے بڑھ کے عزیز افراد کو اس میں اتارتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور دین اسلام ایک ایسا کامل اور بہترین دین ہے کہ آپ شروع سے آخر تک پورے دین پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے. مسلمان کا مطمع نظر اور مسلمان کے لیے آنے والے ایام، اس میں تمام تر تیاری آخرت کی کہی گئی ہے، دنیا کی تیاری کا کوئی حکم نہیں ہے. بلکہ دنیا میں جو تیاری کا حکم دیا گیا ہے، مثلا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، تم قوت اختیار کرو، طاقت کے ذرائع اختیار کرو، اور اعلی سے اعلی گھوڑے، جنگی ساز و سامان اپنے پاس موجود رکھو. ترہبون بھی عدو اللہ، غنیمت نہیں چاہیے، دنیا کے مقاصد کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تیار کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں پہ روب ڈالنا ہے، ان کو ڈرانا ہے. وہ عدو کم، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں مسلمان کا دشمن ہے. جو ایک اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، اس کے حضور سجدہ کرنے والا بھی اس کو برا لگتا ہے. جو کئی خداؤں کا قائل ہو اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہو اس کے سامنے وحدانیت کی بات کرنے والا، اس کے سامنے توحید کا علم بلند کرنے والا، وہ بھی اس کو بہت زیادہ خار لگتا ہے، کانٹا لگتا ہے۔ لیکن توحید، وحدانیت، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ یا اہل الکتاب تعالو، اے اہل کتاب، یہود و نصارا سب کو چیلنج ہے، آ جاؤ میدان میں۔ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور ایک ایسا دعویٰ، ایک ایسا پوائنٹ آف ویو جس پہ سارے کے سارے متفق ہو جاتے ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور غور کیجئے گا، اہل کتاب سے جو عہد و پیمان لیا جا رہا ہے اور اہل کتاب کو جو دعوت حق دی جا رہی ہے، اس میں صرف عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ کفر کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ باللہ اللہ کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، سرکش ہو گئے اور ایمان سے ہٹ گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک متفق نقطہ اور اہم ترین بات اور ایمان کی بنیاد وہ توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی عظمت کو مان لو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا لو اور اسی پہ قائم رہو۔ اب ہمیں اللہ کا تقوی اگر اختیار کرنا ہو تو قرآن کریم کی تفسیر الآیت آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے توحید لازم ہے۔ ایک شخص نمازیں بھی پڑھتا ہو، وضو بھی، روزے، یہ تمام، اجال تم سے قایت الحاج و عمارت المس، برابر نام آخر اللہ پہ ایمان لانے کے برابر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مشرکین میں بعض عادات ایسی تھی کہ آج وہ عادات پوری کائنات میں کسی میں موجود نہیں ہے۔ حاتم تائی، آپ نے نام سنا ہوگا، معروف ہے ہماری تہذیب میں، یہ اہل عرب میں سے تھا اور اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ جیسے ہی سورج ڈھل جائے صحراؤں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں نکل جاؤ اور بڑی بڑی آگ جلایا کرو تاکہ دور بھولے بھٹکے مسافر، نادار، غریب، ان کو آگ نظر آئے، ان کو روشنی نظر آئے، وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب لوگ جمع ہو جائیں تو پھر اونٹ اور گائے بکرے ذبح کر کے ان کی دعوت کرو، ان کو کھلاؤ۔ لیکن ایمان کی دولت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایمان نہیں، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ یا عمی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا جاڑ لیجئے تاکہ میں آخرت میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں۔ علی التحقیق، علماء، محققین، محدثین کی رائے یہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اور اہل عرب اور مشرکین کے تانے کی خوف سے دنیا سے ایسے ہی گزر گئے۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ چچا ہیں پیغمبر کے، خونی رشتے دار ہیں، بڑے ہیں، اور باقاعدہ تربیت فرمائی، کتنی زیادہ محبت فرمائی، لیکن جب دعوت حق ان کو دی گئی تو دعوت حق قبول کرنے میں انہوں نے پس و پیش سے کام لیا، جس کی سزا کہ وہ یقیناً حقدار ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کی آمد کے بعد جو مقبول دین ہے، جو ایکسیپٹیبل دین ہے اور جو سکھ کا رائج الوقت ہے وہ اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا لیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز قبول نہیں ہوگا. طلباء کرام جانتے ہیں نفی جہد بلم تاکید کے لیے آتا ہے, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کا ساتھ دیا کرو. آج ہمارے سرزمین اور اس عظیم ملک پاکستان, ملک خدا داد, اللہ کی عظیم نعمت, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے جو تصویر کا دوسرا رخ ہے, ایسی تاریخ میں کلمات موجود ہیں. ہمارے بزرگوں نے, کسی ایک نے یہ فرمایا ہے, کیونکہ زمانے کی نزاکت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, یہ فرمایا گیا تھا کہ اسلام مظلوم ہوگا اور اسلام کے علاوہ ہر چیز اس میں موجود ہو. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغرباء ہے. آج ہماری قوم, ہماری تہذیب, ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, اس کی تربیت غلط ہو گئی ہے. آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں تشریف لے جائیں, اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے, پاسپورٹ بنانے کے لیے, وراثت کی تقسیم کے لیے, زمینی ریکارڈز کے حصول کے لیے, یا کسی پرائیویٹ ادارے میں, اور آپ کے پاس تمام قانونی جواز موجود ہوں, تو مجال ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرے اور کوئی آپ کا کام روکے. اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان حد تک گر چکا ہے. یہ وہ اہل اسلام ہیں کہ جن سے دنیا نے تہذیب سیکھی ہے, یہ وہ عالم میں مسلمان ہیں کہ جن کے دور میں پیرس اور لندن سے لوگ آتے تھے اندلس اور بغداد اور کوفہ کی ترقی دیکھنے کے لیے. آخر وہ کیا وجہ ہوئی, ایسی کیا تبدیلی آئی کہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے, مسلمان معاشرتی اعتبار سے, امانت داری میں, عہد و پیمان میں, وعدوں میں, کسی بھی چیز میں قائم نہیں رہے. اگر آپ غور کیجئے اس قرآن کریم کی آیت پہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس آیت کے اندر اس تمام خرابیوں کا علاج موجود ہے. دو چیزیں بہت لازم ہیں, ایک حق کا ساتھ دینا اور دوسرا ایمان کے دائرے میں رہنا. اگر کوئی مسلمان حق کا ساتھ دینے میں اللہ کے حدود پار کرتا ہے, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں اس سے تجاوز ہرگز نہ کرنا, آگے نہ بڑھنا, ومن يتعد حدود اللہ, اور جو اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہو, فاولئک هم الظالمون, یہ سب کے سب حد سے آگے بڑھنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں. جتنے بھی احوال برے ہو جائیں, جتنی بھی پریشانی آ جائے, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرہ خودکشی کرنا شروع کر دے اور یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی بات ہے, اور یہ تو اگر اجازت ہو تو بے غیرتی والی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کام نہیں ہو رہا, جاب نہیں مل رہی, بزنس نہیں چل رہا, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو کیا قرآن پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ انما العسر یسرا, انما العسر یسرا دو دفعہ فرمایا. مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, خواہ وہ خاندانی ہو, خواہ وہ صحت کے حوالے سے ہو, خواہ وہ معاشی احوال ہو, خواہ وہ بزنس یا جاب کا مسئلہ ہو. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشیں سب سے زیادہ کڑی اور سخت انبیاء پہ آتی ہیں، پھر جو اس کے بعد اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ، پھر اس کے بعد جو نیک بندہ ہوتا ہے اس پہ، یہاں تک کہ جو کافر اور اللہ کی توحید کا منکر اور مجرم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہ تو کوئی آزمائش آتی نہیں ہے۔ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، اے ہمارے پیارے نبی، آپ کو ان کفار اور مشرکین کی اولاد اور اموال پریشان ہرگز نہ کرے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عذاب اور حساب سارا مکمل کر دیا جائے اور آخرت میں پھر بھرپور سزا ملے گی اس کی۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم بھی احسان کرو۔ احسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ملینئر ہو اور عرب پتی ہو، احسان یہی ہے کہ اتنا بڑا جسم عطا فرمائے، ناک میں خوشبو آ رہی ہے، آنکھ میں نظر آ رہی ہے، زبان گویا ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، غلط اور صحیح کا فرق ہم جانتے ہیں، یہ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ اس پہ پھر احسان، ایمان کی دولت، ایمان کی روشنی، ایمان جیسی عظیم رہنمائی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کے ارشادات مبارک اور ان کی سنن مبارک سے صبح شام لبریز ہونا، اس سے بڑا احسان یا اس جیسا عظیم احسان دن میں 5 دفعہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے اس کی تلاوت، یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے آپ پہ عظیم احسانات فرمائے ہیں، آپ جب تک اس روئے زمین پہ موجود ہیں، جب تک جسم میں جان ہے، اس وقت تک آپ نے بھی اللہ کے احسان کے بدلے زمین پہ احسانات بجا لانے۔ احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان توحید ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مفسرین فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْتَوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةِ، جس نے توحید اختیار کی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گا۔ اور ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، ہندوستان کے طائفہ منصورہ اور اہل حق علماء دیوبند سے آپ لے لیں، اور صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیں، تو کون سے انہوں نے آزمائشیں تھیں جو برداشت نہیں کی، کون سی ایسی آفات تھیں جو انہوں نے مقابلہ ڈٹ کر نہیں کیا ہو اس کا۔ گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ جہاں صحابہ کو محسوس ہوا کہ ہم پریشان ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالی، تو آپ اس سے زیادہ کڑی آزمائش میں تھے۔ جہاں صحابہ کو بھوک برداشت کرنی پڑی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ کھانے پینے سے دور تھے۔ جہاں جنگ اور جدال میں، غزوات اور احزاب میں محنت اور باقاعدہ زمین کھودنے کی ضروریات پڑیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے تھے۔ حالانکہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے کئی کئی دن تک کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، تاریخ میں آتا ہے کہ جو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان میں بعض لوگ چمڑا چبایا کرتے تھے، کچھ کھانے کا نہیں ہوتا تھا تسلی کے لیے۔ یہ احوال ہمارے بڑوں نے دیکھے ہیں۔ آج ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے، لوگوں میں استقامت اور ہمت جواب دے رہی ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت وہ اس طرح نہیں کی گئی کہ وہ نظر خدا پہ رکھیں اور ارادے ان کے آسمان سے بھی بلند ہوں۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت عمر اور ابو بکر، آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا کہ آیا کچھ کھانے کا ملا، نہیں ملا، فرمایا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو خزیمہ کے پاس چلتے ہیں. ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور متمول صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ تشریف لے گئے اور ابو خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے. پھر تشریف لائے فدا کا ابی و امی, اپنے ماں باپ آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. وہ کھانا لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا, پھر نماز پڑھی. نماز کے بعد دوبارہ کچھ چیزیں انہوں نے پیش فرمائی, آپ نے تناول فرمائی. اب آگے غور کیجئے گا, جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خزیمہ سے فرمایا کہ خدمت کے لیے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی غلام ہے؟ ابو خزیمہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت, کوئی غلام نہیں ہے. فرمایا کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے, اس میں غلام موجود ہیں, کسی وقت آ جاؤ میرے پاس, میں تمہیں غلام دیتا ہوں. یہ ہیں پیغمبر اور نبی. کہ ایک طرف بشریت دیکھیے, کئی ایام سے کچھ کھانے کا نہیں, ابو خزیمہ کے ہاں تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا, اور دوسری طرف انسانوں کی تقسیم فرما رہے ہیں اور غلام تقسیم کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے مقام. کھانے پینے سے کچھ نہیں ہے, ہاں انسانوں کے دلوں پہ بادشاہت اور انسانوں پہ بادشاہت یہ اللہ تعالی دین والوں کو عطا فرماتے ہیں. ابو خزیمہ تشریف لے گئے غلام کے حصول کے لیے, پیغمبر کا دعوت تھی, اس کو قبول نہ کرنا کیسے ہو سکتا تھا. چند غلام موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو پسند آ رہا ہے وہ لے لو. ابو خزیمہ نے فرمایا حضرت آپ بتائیے کون سا غلام لیں. فرمایا ان میں سے جو فلاں ہے اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یہ نیک ہے, اس کو لے لو, یہ شریف آدمی ہے اور آپ کی اچھی خدمت کرے گا. حضرت ابو خزیمہ وہ لے کے گھر تشریف لے آئے. گھر والوں نے کہا کہ پیغمبر کا دیا ہوا غلام ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ نیک آدمی ہے, اس کو ہم اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہیں, اس کو آزاد کر دو. ابو خزیمہ نے آزاد کر دی. یہ ہوتی ہے اسلام کی برکات کہ سب کا بھلا بھی ہو گیا, سب کے خیر بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا اجر بھی عطا فرما دی ہے. اب اصل نقطہ اس روایت کے بیان کرنے میں یہ ہے کہ ابو خزیمہ کو غلام دیا جا رہا ہے اور اس میں معیار سٹینڈرڈ کیا ہے, یہ ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ نماز پڑھتا ہے. آج جو ہمارے احوال ہمارے ہوئے ہیں اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کیا یہ کہنے میں ہم حق بجانب نہیں ہیں کہ ہم ہی منتخب کر کے اور کبھی آپ نے ان سے نماز پڑھوائی, کبھی آپ نے ان مل جاتا ہے تو کیسے رسی. لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ جی اکانومی بھی نہیں چل رہی, ملک بھی آگے نہیں بڑھ رہا, عوام میں ایک انار کو بیٹھے ہوئے, اللہ جانے کے عید اور جمعہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں. لیکن وہ مسکتم کی, کیونکہ ہمارے بڑوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور جنہوں نے پورے عالم میں اسلام کا تشخص قائم کر لیجئے, ان میں ایک آدمی بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی فاسق اور فاجر نہیں تھا. جو تھا آج مسلمان خود اس کا محاسبہ کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف کو کون خیر سے یاد کرے گا, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ظلمہ آئے ان کو کوئی خیر سے یاد نہیں کرتا, اور نہ ہی انہوں نے کوئی ترقی میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. ترقی میں کردار ابو بکر صدیق نے ادا کیا ہے, ترقی میں کردار مسلمانوں کی عزت رفتہ بحال کرنے میں کردار عمر اول فاروق رضی اللہ عنہ نے ادا کیا ہے, حضرت عثمان نے, حضرت علی رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کے لیے جو سوچ و فکر فرمائی, اپنی جانیں کٹا دیں, شہید ہو گئے, لیکن کلمہ حق سے نہیں ہٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے راستے سے نہیں ہٹے, اور آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. آگے آ جائیے, عمر ابن عبدالعزیز, ہارون رشید, اور اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر, یہ سب بڑے بڑے علماء تھے, سب بڑے بڑے ائمہ تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ منصور ہم سبق تھے. خلیفہ منصور مسلمانوں کا خلیفہ, بہت بڑے آدمی, اور وہ امام مالک رحمہ اللہ سے فرماتے تھے کہ اب سے حکومت میں لگ گیا, مجھ سے یہ ساری مسند اور موطئین اور روایات اور حدیث کے علوم رہ گئے. اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور محدث تھے. اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے دست مبارک سے قرآن کریم لکھتے تھے، چونکہ بادشاہ تھے تو اس حساب سے اس میں سونے کی سیاہی، یاقوت کی سیاہی، زبرجد کی سیاہی وہ استعمال کی جاتی تھی. الحمدللہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کی لائبریری میں بھی اورنگزیب رحمہ اللہ کا ایک لکھا ہوا قرآن موجود ہے دست مبارک سے. اور اسی قرآن کریم میں باقاعدہ یہ اس بات کی وضاحت سورہ سجدہ الف لام میم پہ کی گئی ہے کہ یہ وہ سورت اور سورہ دہر ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ ہمارے ہاں عمل جاری اور قائم ہے. تو یہ ہمارے ایک طرف دیکھیے کہ کہاں تک برما سے لے کے ہندوستان پورا اور افغانستان کی سرحدات تک مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی بادشاہت، مسلمانوں کا اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بعد میں آنے والوں کی نااہلی اور بعد میں آنے والوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے اغیار ہم پہ غالب آ گئے، مغرب ہم پہ غالب آ گیا، اور انہوں نے ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اخلاق، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ایمان، عہد و پیمان اور وعدے تک بدل دیے. پچھلے 70 اور 73 سال سے ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ جو نسل ہمارے بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کو بھی بچانا ہے. صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ، ایک صاحب دل آیا مدرسے میں علماء کے پاس، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا فرق ہے دوسری خانقاہوں میں اور مدارس میں. گفت او گلی میں خیش بدر می برد ز موج، وہیں جہد میں کنت کے بگیرت فریق را. کہنے لگے وہاں صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور علماء کے ہاں سب کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے. یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اشعار گلستان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ ہمیں علماء میں سے بنایا، اور آپ پہ عظیم احسان ہے کہ آپ اہل علم کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور ایک عظیم اسلامی دینی درسگاہ میں جمعہ پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اللہ ہم پہ بھی قائم رکھے اور آپ کے لیے بھی قائم و دائم رکھے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ بھئی ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں پریشانیوں کی، ہر طرف تنگی ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں. ہم نے خود یہ حالات اپنے بنائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہم کتنے تقوی میں ہیں اس وقت؟ جو ہمارے معاشرے کے احوال ہیں، راستے اور گلیوں میں چلتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ کے احکام کے کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ہماری بہنیں عنقریب ننگے ہونے کو تیار ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے. اور ہم نے جن جو ماحول ان کو فراہم کیا ہے، ہم نے جو تعلیم ان کو دی ہے، جس طرح کے احوال میں ہم ان کو پال رہے ہیں، وہ احوال ان کے لیے صالح نہیں ہے. وہ احوال سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. اردو میں محاورہ ہے کہ کوا کسی اور بطخ کی طرح چلنا چاہتا تھا تو اپنا بھی طریقہ بھول گیا اور اس طرح بھی نہیں چل سکتا. تو ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضلالت سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے. لیکن ایک دل میں ایک صدمہ ہے، ایک غم ہے آپ حضرات کے سامنے، وہ بہت رکھنا ضروری ہے کہ اب بھی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا ہے، ایک عظیم زمین عطا فرمائی ہے جہاں ہم کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، جہاں کھلے عام 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. حضرت والد صاحب رحم اللہ کے ایک دوست تشریف لائے امریکہ سے بہت زمانے بعد، اور فجر کا وقت تھا، میں ایئرپورٹ میں ان کو لینے گیا ہوا تھا. تو فجر کی اذان سن کے باقاعدہ وہ رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگے کہ بڑے زمانے بعد آج میں نے ایسے اذان سنی ہے کھلی. تو ہم جن نعمتوں میں رہ رہے ہیں اس کا شکر یہ ہے، اس کا احسان یہ ہے. وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ ہم اب معاشرے میں دینی لحاظ سے ایک نیک اور صالح مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے کردار ادا کریں. آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، آنے والی جو ہمارے نوجوان بہنیں اور لڑکے ہیں ان کی ہم نے دینی تربیت کرنی ہے، ان کو ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی طلب میں اگر جاؤ گے تو کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی کے بعد پھر کیونکہ دنیا مقصد تھا اور وہ نہ مل سکی تو خودکشی کرنے کے لیے مجبور، دنیا مقصد تھا وہ نہ مل سکی تو اپنے آپ کو یا دوسرے کو قتل کرنے پہ، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کعبے کی عمارت اور کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان انسان کو قتل کرنا. کھلے عام ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور امن و سکون بحال فرمائے، یہ گناہ ہوتے ہیں اور عالم اسلام دیکھ رہا ہے، مسلمان رہ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تو دوسرے کو ہو گیا. یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ معاشرہ، اس ملک اور ان روڈوں اور ان گلیوں میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں یہ حالات اس طرح بنانے ہوں گے، ہمیں ہی یہ اس طرح کی فضائیں قائم کرنی ہوں گی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے اور قرآن کی آیات سے وہ باخبر ہو، احادیث مبارکہ سے وہ باخبر ہو. ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ ایک نوجوان جو ہمارے اپنے قائم کیے ہوئے سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے اس کو تسلی دی جائے، اس کو ہمت دی جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کا حوصلہ دیا جائے. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، جب وہ غریب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پھر سپورٹ جا رہی ہے، اس کے گھر والوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس کی مدد کر لیتے. اور گناہ بہت بڑا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وعید فرمائی ہے کہ جس نے جس آلے سے جس طرح خودکشی کی جہنم میں وہ اسی عمل میں مصروف رہے گا، جس کے پاس زہر ہوگا جہنم میں وہ زہر پیتا ہوگا اور تکلیف آتی رہے گی، جس کے پاس تلوار ہوگی جہنم میں وہ پیٹ میں تلوار مارتا ہوگا، خون بہتا ہوگا، پھر پیٹ صحیح ہوگا پھر مارے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ایک موضوع ذیل میں آ گیا، اصل بات وہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں نے ابتدا میں کہا کہ تقوی کا مطلب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو اپنا رب ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اور ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کو قادر مطلق ماننا، یہ ایمان اور تقوی ہے. نہیں ہو رہا کام، ابھی اللہ کے ہاں سے فیصلہ نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو آگے پیچھے کرنا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. انتظار اور تحمل. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اپنے مخصوص کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ حضرت بہترین نمبرات سے کامیاب ہوئے. کیا آزمائش تھی؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ہمارے ہاں اولاد کے معاملے میں جو سستی برتی جاتی ہے اور جتنی لاپرواہی کی جاتی ہے، جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت لازم ہے، ورنہ پھر یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، چھوٹے سے بچے کنویں میں ڈالے گئے اور قافلہ آیا، یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعۃ، کیا زبردست خوبصورت بچہ ملا ہے، اس کو تو بیچیں گے، یہ غلام بنے گا. واللہ علیم بما يفعلون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو وہ کرنے والے ہیں. ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب وہ نوجوانی کو پہنچے اور مضبوط ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمائی. وقت آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پھر آسانی فرما دیتے ہیں. ہمیں مسلمان کی حیثیت سے دین کی تعلیم کو اپنانا ہوگا. فاستقم کما امرت ومن تبعک ولا تطغوا، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ بھی استقامت کو لازم پکڑیے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، ایمان لائے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بنے ہیں، ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رہنا ہے. لہذا جسے بھی احوال آ جائیں، جیسے بھی پریشانی آ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمت کا ختم ہونا، حوصلوں کا پسپا ہونا، پریشانیوں کا بہت زیادہ ہو جانا، اور جسے آج کل ڈاکٹرز ڈپریشن کہتے ہیں، یہ اس کا واحد علاج وہ رجوع الاللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کرنا، روزے رکھنا، اور دین کا اختیار کر لینے سے بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ ہم وقال ربکم ادعونی استجب لکم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تعلیمات سے ہم سرشار ہوں گے، قرآن کے انوارات سے ہم سرشار ہوں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل مبارک، آپ کی سنن نبویہ اور آپ کی عظیم سیرت کا اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو مطالعہ کرائیں گے، ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اس عالم میں عزت اور وقار اور دین کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ رہبانیت نہیں اختیار کرنی، ورہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ حدید میں یہ آیات موجود ہیں کہ ہم نے تو ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا تھا، ہم نے تو ان سے توحید اختیار کرنے کا کہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ مجاور بن گئے۔ آج بھی آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے، قبریں قائم کی گئی، مزار بنائے گئے، بڑی بڑی درگاہیں بنائی گئیں، اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور ہمارے لیے یہاں پہ سب کچھ آتا رہے گا۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جیسے صحابہ، وہ بازار تشریف لے جاتے تھے، وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ ہاں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ضروریات وہ ہمیں اعلیٰ ترین طریقے سے حاصل کرنی ہے تاکہ ہم دنیا کی قیادت کر سکیں، اور جیسے ایک زمانے میں ہم نے بڑے بڑے قاعدے اور بڑے بڑے علوم ایجاد کیے ہیں اس کو مزید آگے بڑھا سکیں، لیکن دین کے اوپر چلتے ہوئے دنیا میں اگر ہم چلیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسلامی محققین کی طرح کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تمام نظام پہ نظر ڈالنی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آیا دین کو، علماء کو، اہل علم کو، قال اللہ قال الرسول کو، حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی، علم کی اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مقدس ملک سے جلد مشکل احوال کو اٹھا لیں، اور ہر طرف امن اور سکون اور خوشحالی کا دور دورہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: حمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر لهم ذنبا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صف سیدھی کر لیجئے، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، اس کا اہتمام کیجئے. مرد کے لیے عموماً اور خصوصاً نماز میں ضروری ہے کہ اس کے پائچے ٹخنوں سے باہر ہوں. اگر پائچے ٹخنوں میں چھپے ہوئے ہیں، ٹخنے پائچوں میں چھپے ہوئے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے دوبارہ نماز پڑھوائی گئی ہے، احتیاط کیجئے.
اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا لك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر
رب العالمين يوم يستحق المسلمين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن
ربنا ولك الحمد
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے. آج ہمارے جامعہ میں شہید اسلام اور جامعہ حقانیہ کے محتمم اور ایک عظیم پاکستان کے رہنما حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے خزیمہ ہمارے مہمان ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے جی، قبر پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ہری ٹہنیاں رکھی اور فرمایا عذاب قبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سنت تو سر آنکھوں پہ ہے اور مقبول ہے اور بہت ہی زیادہ سعادت والی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں تسبیحات پڑھی ہیں، ہم تسبیحات کی جگہ اگر سجدے میں کوئی اور سورت پڑھ لیں تو کیا یہ سنت پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے میں التحیات پڑھی، آپ نے قیام میں سورت پڑھی، اگر ہم قاعدے میں کوئی اور دعا پڑھ لیں اور قیام میں استغفار پڑھ لیں سورت کی جگہ، وہ بھی تو اچھی چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ سنت پہ عمل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اور ایسے ابواب میں جہاں پہ توحید متاثر ہو سکتی ہو یا جہاں پہ انسان کے عقیدے کو خطرہ ہو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف اسی پہ عمل ہوگا جو سنت سے ثابت ہے. ہری ٹہنیاں، قبر کے آس پاس پودے ہونا، پھول ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اعلی سے اعلی چادر خریدیں اور مہنگے میں خرید کے اس کے اوپر ڈالتے رہیں، قبر پرستی شروع ہو جائے گی جو اسلام میں منع ہے. سوال پوچھا ہے جی، تصویر اور بڑی اور چھوٹی تصویر کے شرعی احکام میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، تصویر تو متفق گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء محققین اس بات پہ متفق ہیں. ہاں، بڑی تصویر جو پورے آدم قد کی ہوتی ہے، یعنی جس میں سر سے لے کے پاؤں تک نظر آ رہا ہے، اس کا گناہ یقیناً زیادہ ہے بمقابلہ ہے اس تصویر کے کہ جس میں آدھا یا جسم کا کوئی ایک حصہ نظر آتا ہو. تفصیلات کے لیے تصویر کے شرعی احکام کتاب لکھی ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں یہ بات انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ جو نوٹ میں تصویر ہے، پاسپورٹ میں تصویر ہے، شناختی کارڈ میں تصویر ہے، ان تصاویر کا وہ حکم نہیں ہے جو لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، بڑی بڑی تصاویر، ان میں فرق ہے دونوں میں، احتیاط ضروری ہے. اگر کوئی شخص بہت پریشان ہو اور اس کی ہمت جواب دے رہی ہو تو کون سا وظیفہ؟ دیکھیے، سب سے اعلیٰ وظیفہ تو نماز ہے، دن میں 5 دفعہ یہ وظیفہ ہے، اور اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں درود شریف بھی ہے، بہت اعلیٰ ترین وظیفہ وہ نماز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس کائنات میں سب سے بڑا وہ قرآن کریم ہے. اسی طرح استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور امام اوزاعی فرماتے تھے کہ استغفر اللہ ربی اتنا بھی کافی ہے، اس سے بہت زیادہ آرام اور سکون حاصل ہوگا. جمعے کے دن نماز کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہے، اس میں 4 پہلے ہیں یا 2؟ نہیں، علماء اور محققین کا اتفاق ہے اور یہ متفق مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض کے بعد جو سنت موکدہ پڑھی جاتی ہے، پہلے 4 پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد پھر 2 پڑھی جائیں گی. تمام معتبرات میں یہ بات موجود ہے.
سوال پوچھا ہے جی، خواتین کا سونا چاندی کے علاوہ دوسرے زیورات کا استعمال کیا شریعت میں منع ہے؟ ہاں، مشہور اسی طرح ہے کہ خواتین سونا اور چاندی کے علاوہ جو زیورات استعمال کرتی ہیں باقاعدہ ان کے بارے میں وعید کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن علامہ صاحب بحر نے، ابن نجیم کہلاتے ہیں، انہوں نے کتاب الحضر والعباحہ بحر الرائق میں ایک جگہ پہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ زیورات جو خواتین استعمال کرتی ہیں بناؤ سنگار کے لیے، اگرچہ وہ سونا اور چاندی نہ ہو لیکن دکھنے میں وہ زیور ہو، تو بحر کے مطابق اجازت دی گئی ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو سجدہ صحف کرنا ہو تو التحیات مکمل کر کے کرے یا دعا پڑھ کے؟ افضل التحیات کے بعد درود شریف، پھر دعا، سجدہ صحف پڑھ لیا جائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھولنے کے شکار ہو جاتے ہیں، یا امام ہے مثلا اور اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر سجدہ صحف واجب ہے اور خطرہ ہے کہ بھول جائے گا، تو فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ التحیات مکمل کر کے واشهد ان محمد عبده ورسوله کہہ کے سجدہ صحف کر لے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے قاعدہ کرے گا تو اس میں تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ہمارے ادارے کے استاد حضرت مولانا لطیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور دیگر حاضرین مجلس، یہاں تشریف لانے والے نمازی مسلمان احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے کاموں میں، ان کے اولاد میں، ان کے تمام سلسلوں میں خیر و برکت نازل فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جامع عربیہ احسن العلوم اور اس کے تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی، مسجد کے قالین کا بھی الحمدللہ انتظام ہو گیا ہے، کچھ تھوڑی بہت کمی ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنے غیب کے خزائن سے مکمل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔